عشرت بنا ہوں جب سے میں شیدا حضور کا تب سے نہیں ہے آنکھیں یہ نم خیریت سے ہوں تب سے نہیں ہے آنکھیں یہ نم خیریت سے ہوں جب سے ہوا ہے ان کا کرم خیریت سے ہوں اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین, ہر انسان چاہتا ہے کہ لوگ اس کی عزت کریں, اس کے ساتھ اچھی طرح پیش آئیں, اس کو اچھے الفاظ سے یاد کیا جائے اور برائی سے دور رکھا جائے. اس سلسلے میں فرزند رسول حضرت امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں, لوگوں کی ہلاکت تین چیزوں میں ہے, تکبر, لالچ اور حسد. تکبر کے ذریعے دین تباہ ہو جاتا ہے اور ابلیس اسی کے سبب ملعون قرار پایا. لالچ انسان کی جانی دشمن ہے اور اسی کی وجہ سے جناب آدم کو جنت سے نکالا گیا. حسد برائی کی بنیاد ہے اور یہی وہ سبب تھا جس کی بنا پر قابیل نے حابیل کو قتل کیا. اور سامعین, نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام یادوں کے جھروں کے.
یادوں کے جھروں کے عزیز سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں. حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. سامعین, آج کا پروگرام ماضی میں 21 اسفند, 10 رمضان المبارک اور 11 مارچ کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. دس رمضان المبارک سن 10 بعثت کو ام المومنین حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ نے وفات پائی. آپ قریش کی دولت مند اور نامور خاتون تھیں اور بعثت سے 15 سال قبل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں آئیں. حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ پہلی فرد تھیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں. آپ نے اپنی تمام دولت و ثروت دین الہی کی ترویج و اشاعت کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دی اور ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مونس و مددگار رہیں. حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی رحلت پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خدا کی قسم, خدیجہ سے بہتر خدا نے مجھے کوئی چیز عطا نہیں کی. وہ اس وقت مجھ پر ایمان لائیں جب لوگ کفر میں مبتلا تھے, اس وقت میری آواز پر لبیک کہا جب لوگ مجھے جھٹلاتے تھے, اور اس وقت اپنے مال و ثروت میں برابر کا شریک قرار دیا جب لوگوں نے مجھ سے رشتہ توڑ لیا تھا۔ واضح رہے کہ اسی سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام کی بھی وفات ہوئی تھی، اور ان دونوں کے شدید غم کے سبب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال کو غم کا سال قرار دیا تھا۔ دس رمضان المبارک سن 485 ہجری قمری کو سلسلہ سلجوقی کے معروف وزیر اور مشہور زمانہ کتاب سیاست نامہ کے مصنف خواجہ نظام الملک کو قتل کر دیا گیا۔ وہ سن 410 ہجری قمری میں ایران کے شہر طوس میں پیدا ہوئے۔ وہ 40 سال تک سلجوقی دربار سے وابستہ رہے۔ خواجہ نظام الملک نے اس مدت میں بغداد کے مدرسے نظامیہ کی طرز پر مدارس قائم کیے، جن میں تقریباً 6000 طلبہ فقہ اور تفسیر قرآن اور اس زمانے میں رائج دیگر علوم کی تعلیم میں مصروف تھے۔ نظام الملک کی اہم ترین کتاب سیاست نامہ یا سیر الملوک ہے، جو 51 ابواب میں تاریخی موضوعات پر لکھی گئی ہے۔ اکیس اسفند سن 1357 ہجری شمسی کو اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد ایران سینٹو معاہدے سے نکل گیا، اور اس کے بعد یہ معاہدہ عملاً ختم ہو گیا۔ دراصل 1333 ہجری شمسی میں ترکیہ اور عراق نے امریکہ کی تجویز پر میثاق بغداد کے نام سے فوجی تعاون کا ایک معاہدہ کیا تھا۔ اس کے کچھ ماہ کے بعد ایران، پاکستان اور برطانیہ بھی اس میں شامل ہو گئے، اور میثاق بغداد کا نام بدل کر سینٹو رکھ دیا گیا۔ سینٹو معاہدہ نیٹو اور سیٹو معاہدے کے سلسلے کی ایک کڑی تھا، جن کا مقصد سابق سوویت یونین اور اس کے اتحادی ممالک کے خلاف محاصرہ تنگ کرنا تھا، اور یہ سب امریکہ کی منصوبہ بندی تھی۔ لیکن سن 1337 ہجری شمسی میں عراق میں عبد الکریم قاسم کی فوجی بغاوت کے بعد عراق سینٹو معاہدے سے نکل گیا۔ پاکستان نے بھی سینٹو کے رکن ممالک کی طرف سے ہندوستان کے مقابلے میں اس کی حمایت نہ کیے جانے کی وجہ سے اس معاہدے سے علیحدگی اختیار کر لی، اور پھر سینٹو معاہدے سے ایران کے نکل جانے کے بعد یہ معاہدہ عملی طور پر کالعدم قرار پا گیا۔ گیارہ مارچ سن 904 عیسوی کو مسلمانوں کی فتوحات کے دوران مالٹا پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ اس ملک پر سن 1091 تک مسلمانوں کی حکومت باقی رہی۔ مجمع الجزائر مالٹا میں کئی چھوٹے بڑے جزیرے شامل ہیں۔ اس ملک کا رقبہ 316 مربع کلومیٹر ہے، اور یہاں کی آبادی تقریباً 500,000 افراد پر مشتمل ہے۔ یہ ملک یورپ کے جنوب میں بحیرہ ابیض میں تیونس اور اٹلی کے نزدیک واقع ہے۔ گیارہ مارچ سن 1940 عیسوی کو برطانیہ کے ممتاز شاعر اور ادیب آغا شاعر قزلباش نے وفات پائی۔ وہ 5 مارچ 1871 عیسوی کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ وہ ابتدا میں طالب دہلوی کے شاگرد ہوئے، پھر حیدرآباد دکن جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں داغ دہلوی کی شاگردی اختیار کی، اور وہیں سے مضمون کی شوخی اور روزمرہ کا بے تکلف استعمال ان کے کلام کا لازمی جز بن گیا۔ ان کے لکھے ہوئے ڈرامے قتل بے نظیر کو بہت شہرت حاصل ہوئی۔ آغا شاعر کو ترجمہ کرنے میں بھی کمال حاصل تھا۔ قرآن پاک کا منظوم ترجمہ ان کا سب سے بڑا کارنامہ ہے۔ انہوں نے رباعیات عمر خیام کا بھی منظوم ترجمہ کیا ہے جو شائع ہوا ہے۔ ان کی کتابوں میں بے تحاشا خوشگوار لمحات کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور 11 مارچ 2006 کو سابق یوگوسلاویہ کے ڈکٹیٹر اسلوبودان میلوشویچ کا ہیگ کی جیل میں انتقال ہوا۔ اسلوبودان میلوشویچ کو 2001 میں ان کی حکومت کے خاتمے کے 9 ماہ بعد گرفتار کر کے ہیگ میں جنگی جرائم کی عدالت کی تحویل میں دے دیا گیا تھا۔ جب بوسنیا ہرزوگوینا کے عوام نے ایک ریفرنڈم میں یوگوسلاویہ سے الگ ہونے کے حق میں ووٹ دیا تو میلوشویچ کی حکومت نے ان کے خلاف فوجی کارروائی کی جس میں 200,000 مسلمان مارے گئے اور لاکھوں اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ بوسنیا کی جنگ 3.5 برس تک جاری رہی جس کے دوران سرب درندوں نے مسلمانوں پر نہایت گھناؤنے مظالم ڈھائے۔ 2000 میں داخلی سطح پر عوام کی ناراضگی اور مخالفت کی وجہ سے میلوشویچ کو اقتدار چھوڑنا پڑا اور ان کے جنگی جرائم میں ملوث ہونے کی وجہ سے انہیں ہیگ کی عدالت کے سپرد کر دیا گیا، جہاں ان کی موت کی وجہ سے ان کا مقدمہ نامکمل رہا۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔
سامعین، ریڈیو تہران کے اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ سامعین، انسان علم حاصل کرتا ہے، بہت سی باتیں سیکھتا ہے، لیکن جلد ہی بھول جاتا ہے یا مرنے کے بعد اپنے ساتھ قبر میں لے جاتا ہے۔ علم کو محفوظ کرنے اور دوسروں کو اس سے فیضیاب کرنے کے بارے میں حضرت امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرو، اور اگر تم اس کو حفظ نہیں کر سکتے تو اسے لکھ کر اپنے گھروں میں رکھ لو۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیں پروگرام گھر اور گھرانہ۔
عزیز سامعین، پروگرام گھر اور گھرانہ لے کر حاضر خدمت ہیں۔ طہٰ شمیم کا سلام قبول فرمائیں۔ آج کے اس پروگرام میں ہم طلاق اور اس کے نتائج کا جائزہ لے رہے ہیں۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامن، طلاق ایک ایسا عمل ہے جو میاں بیوی کے درمیان برسہ برس کی کشمکش کے عروج پر پہنچنے کے نتیجے میں سامنے آتا ہے۔ آج کے دور میں طلاق کی 2 طرح سے تعریف کی جاتی ہے۔ قانونی طلاق وہ ہوتا ہے جس میں میاں بیوی عدالت میں جا کر قانونی طریقے سے ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے سلسلے میں کسی طرح کے عہد و پیمان کے پابند نہیں رہ جاتے۔ طلاق کی دوسری قسم طلاق خاموش یا جذباتی طلاق ہے۔ اس قسم کے طلاق میں میاں بیوی ایک چھت کے نیچے زندگی بسر کرتے ہیں، تاہم ان کے درمیان کسی طرح کا جذباتی رابطہ موجود نہیں ہوتا۔ جذباتی طلاق میں ازدواجی زندگی سرد پڑ جاتی ہے، جس میں متعدد پیچیدہ نفسیاتی اور سماجی عوامل اس مسئلے کے پیدا ہونے کا باعث ہوتے ہیں۔ شاید میاں بیوی کا ایک دوسرے کی بخوبی شناخت نہ ہونا، عدم اعتماد، مالی مسائل وغیرہ اس قسم کے طلاق کا باعث بنتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم اسی قسم کے طلاق اور اس کے نتائج کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ ایسے حالات میں جب میاں بیوی نفسیاتی اور جذباتی لحاظ سے ایک دوسرے کے ساتھ مشترکہ زندگی جاری رکھنے میں دلچسپی نہیں رکھتے، تو ایک طویل عرصے تک لڑائی جھگڑے اور تو میں میں کے بعد دشمنی اور نفرت کے مرحلے سے گزر کر ایک دوسرے سے لا تعلقی کے مرحلے میں پہنچ جاتے ہیں، اور یہ مرحلہ میاں اور بیوی کے درمیان جذباتی تعلقات کا آخری مرحلہ ہوتا ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں، لیکن صرف ان کا جسم ایک ساتھ ہوتا ہے، ان کے درمیان کسی طرح کا قلبی اور جذباتی تعلق باقی نہیں رہ جاتا۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ تو رہتے ہیں، لیکن ان کے درمیان کسی طرح کا جذبہ باقی نہیں رہ جاتا، بس ان کے اندر ایک ساتھ رہنے کی عادت باقی رہ جاتی ہے اور بس۔ ان کے درمیان بات چیت کم ہو جاتی ہے اور ماضی کے جوش و خروش کی جگہ ایک سرد و غمگین تعلق جگہ لے لیتا ہے، اور آخرکار بتدریج وہ میاں بیوی کے قالب سے باہر نکل جاتے ہیں اور ان کا تعلق بس ایک گھر میں ساتھ رہنے تک محدود ہو کر رہ جاتا ہے۔ ان کے ایک چھت کے نیچے رہنے کی وجہ بس یہ رہ جاتی ہے کہ ان کے بچوں کے پاس ایک فیملی ہو اور وہ ماں باپ کی نعمت سے بہرہ مند ہوں، لیکن بچے سب کچھ دیکھتے ہیں، اپنے والدین کی دردناک زندگی کو دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح عشق و محبت سے آری موت کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ ان کا گھر ہر طرح کی محبت و الفت سے خالی ہے۔ ماہر نفسیات ڈاکٹر موسوی کا کہنا ہے کہ اگر میاں بیوی ایک دوسرے سے گفتگو کریں تو کبھی بھی جذباتی طلاق کا شکار نہیں ہوں گے۔ جب رنجیدگی ختم ہو جاتی ہے تو محبت و الفت دوبارہ واپس آ جاتی ہے، لیکن اگر رنجیدگی ختم نہ ہو تو کینہ پیدا ہو جاتا ہے، اور کینہ انتقام کا راستہ کھولتا ہے۔ ان حالات میں زندگی میدان جنگ بن جاتی ہے، اور پھر کچھ دنوں کے بعد دونوں روز روز کے لڑائی جھگڑے سے تنگ آ کر اپنے خول میں پناہ لے لیتے ہیں۔ اصولی طور پر انسان عزم و اختیار کا مالک ہونے کے ناطے ایک حیرت انگیز مخلوق ہے۔ ارادوں میں تضاد انسانوں کے درمیان سماجی تعلقات میں اہم ترین مسائل کی اہم وجہ ہے۔ بنا بنی یہ امید نہیں کی جا سکتی کہ کوئی بھی رابط بغیر کسی تضاد و اختلاف رائے کے ہمیشہ باقی رہے گا، کیونکہ انسان کی طبیعت و مزاج اور خواہشات میں تبدیلی ایک فطری امر ہے۔ لہذا جس طرح بچپن، نوجوانی، جوانی، میان سالی اور بڑھاپے کے تقاضے کے مطابق انسان کھیل کود، فخر و مباحات اور مال و اولاد میں اضافے کی جانب راغب ہوتا ہے، اسی طرح انسان کے اندر خواتین سے محبت اور لگاؤ کے بجائے دولت و منصب میں دلچسپی پیدا ہو سکتی ہے، اور اسی طرح اس کے برعکس بھی ممکن ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کی محبت کسی دوسرے سے محبت میں بدل سکتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں تمام افراد کے سلیقے اور رجحانات مختلف ہوتے ہیں۔ سلیقوں میں فرق اور اختلاف گفتگو میں مہارت کے ذریعے آسانی سے حل ہو سکتے ہیں۔ میاں بیوی کو ابتدائی زندگی میں ہی ایک دوسرے کی بخوبی شناخت حاصل کر لینا چاہیے، اور اس شناخت کی مدد سے ایک دوسرے سے گفتگو کی مہارت حاصل کرنا چاہیے۔ افسوس کے بعض خواتین اور مرد ایک دوسرے کے مزاج کے مطابق نہیں ہوتے، اور دو مختلف سلیقوں کی بنا پر اپنے نظریات ایک دوسرے پر مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شاید یہ کہنا غلط نہ ہو کہ جذباتی طلاق کی سب سے بڑی وجہ شوہرداری کی مہارت نہ ہونا ہے۔ تربیتی علوم کے ماہر ڈاکٹر قبادیان جذباتی طلاق کو بیجا سرزنش کا نتیجہ سمجھتے ہیں، اور خاندانوں، خاص طور سے میاں بیوی کے درمیان سرزنش کے تخریبی نتائج کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہمیں جان لینا چاہیے کہ بلا وجہ سرزنش سے میاں بیوی کی زندگی میں منفی نتیجہ برآمد ہوگا۔ بعض اوقات میاں بیوی میں سے کوئی ایک اپنی بیوی یا شوہر کو مشکلات پیدا ہونے میں اس کے کسی کردار کے بغیر ہی سرزنش کرتا ہے، جو میاں بیوی کے تعلقات میں سرد مہری پیدا ہونے کا باعث بنتی ہے۔ البتہ بعض تعمیری مواقع پر سرزنش کرنا تعمیری ہوتا ہے، لیکن جس شخص کی سرزنش کی جا رہی ہے اس کی پوزیشن اور سرزنش کے طریقے پر پوری توجہ دینی چاہیے۔ جو تانے، کنائے اور سرزنش سے دوسرے کو تکلیف پہنچاتا ہے، وہ خود بھی انہی نقائص میں مبتلا ہوتا ہے، اور اس پر بھی وہی اعتراضات عائد ہوتے ہیں۔ میاں یا بیوی کی سرزنش خاندان کو بدبینی میں مبتلا کر دیتی ہے، اور میاں اور بیوی دونوں ہی یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کے اپنے شوہر یا بیوی کے دل میں کوئی جگہ نہیں ہے، اور اس کے نتیجے میں خاندان میں شدید شکوک و شبہات، بدبینی اور بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے۔ اگرچہ اسلامی روایات و احادیث میں خاندان کے سلسلے میں اہم سفارشات و ہدایات دی گئی ہیں، تاہم ازدواجی زندگی میں خیانتیں بھی جذباتی طلاق کی ایک وجہ ہوتی ہیں جو اس وقت بڑھتی جا رہی ہیں، اور اس وقت خیانتوں کی وجہ سے بعض خاندانوں میں کافی ٹکراؤ پیدا ہو گئے ہیں۔ بعض اوقات کوئی شخص کسی تیسرے کے ساتھ رابطے کے بعد ندامت و شرمندگی کا اظہار کرتا ہے، لیکن مد مقابل کو پہنچنے والا صدمہ برسوں تک باقی رہتا ہے، اور نہ صرف میاں یا بیوی بلکہ بچے اور خاندان بھی نفسیاتی مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایمان اور مذہبی عقائد کمزور ہونا بھی جذباتی طلاق کی وجہ بنتا ہے۔ مذہبی عقائد پر ایمان نہ ہونا بھی فیملی کے حدود سے باہر تعلقات کے اعداد و شمار میں اضافے کے عوامل ہیں کہ جو تعلقات میں سرد مہری اور جذباتی طلاق پر منتج ہوتے ہیں۔ جذباتی طلاق کو روکنے کے لیے جاننا ضروری ہے کہ عشق و محبت کے لیے بھی مسلسل مشق کی ضرورت ہوتی ہے۔ میاں بیوی کے درمیان محبت ایک ایسے پودے کی مانند ہے کہ جس کی حفاظت نہ کی جائے تو وہ خشک ہو جائے گا، لہذا اس پر اکتفا نہ کیجیے کہ ایک بار ہی اظہار محبت ہمیشہ کے لیے کافی ہے۔ ہر روز اس پودے کی دیکھ بھال کرنا چاہیے۔ میاں بیوی میں دونوں کو ہی ایک دوسرے کے حالات، جذبات، ضرورتوں اور توقعات کو لمحہ بلمحہ پہچاننا چاہیے اور انہیں پورا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ہمیں قبول کرنا چاہیے کہ دور سے دیکھ ریکھ کرنے سے پہل نہیں حاصل ہوتی، بلکہ اس کے لیے موجود رہنا ضروری ہے اور مل کر محبت کے پودے کی دیکھ بھال کرنا پڑتی ہے۔ پروگرام کے اس آخری حصے میں ہم اسلام میں طلاق کے ایک مسئلے کا جائزہ لے رہے ہیں، توجہ فرمائیں۔ اسلام کا ایک امتیاز یہ ہے کہ اس نے طلاق کے بعد بھی واپسی کا راستہ کھلا رکھا ہے۔ اسلام میں طلاق کے احکام میں آیا ہے کہ عورت جدائی کے بعد عدت رکھے۔ عدت رکھنا یعنی یہ کہ عورت 3 مہینے تک کسی دوسرے مرد سے شادی نہیں کر سکتی، اور کسی دوسرے مرد کے ساتھ شادی کے لیے متعلقہ عورت کے لیے 3 ماہانہ عادتوں کو دیکھنا واجب ہے۔ عدت کا ایک اصلی فلسفہ میاں بیوی کے تعلقات میں بہتری کی زمین ہموار کرنا ہے۔ بہتر ہے کہ جس عورت کا طلاق ہو گیا ہے، اگر اسے جسمانی، نفسیاتی اور اخلاقی نقصان پہنچنے کا خطرہ نہ ہو تو وہ شوہر کے گھر میں ہی رہے، اور اگر ہنسی مذاق، مسکراہٹ، اظہار محبت یا معمولی لمس جیسے مختصر جسمانی رابطوں کے ذریعے محبت ظاہر ہو جائے تو دونوں باقاعدہ تکلفات کے بغیر شادی کر سکتے ہیں اور ازدواجی زندگی دوبارہ شروع کر سکتے ہیں۔ اس قسم کے طلاق کو طلاق رجعی کہتے ہیں، یعنی شوہر بلا کسی قید و شرط کے اپنی بیوی سے رجوع کرنے کا حق رکھتا ہے، کیونکہ وہ اپنی سابقہ بیوی سے شادی کے لیے سب سے زیادہ مناسب ہے۔ البتہ یہ حق اسی صورت میں حاصل ہے کہ جب مرد حقیقت میں اپنے کیے پر شرمندہ ہو اور دوبارہ پوری سنجیدگی سے اپنی زندگی شروع کرنے کا عزم رکھتا ہو۔ در حقیقت وہ اسی صورت میں رجوع کرنے کا حق رکھتا ہے جب اس کا مقصد عورت کو نقصان پہنچانا نہ ہو۔ قرآن کریم میں ایک اور مقام پر ارشاد ہوا ہے کہ جب تم عورتوں کو طلاق دے لو اور ان کی عدت کے آخری ایام ہوں تو یا تو حسن سلوک سے ان سے آشتی کر لو، یا اچھے طور طریقے سے انہیں آزاد کر دو، اور ہرگز انہیں نقصان پہنچانے یا ان پر ظلم کرنے کے لیے ان سے آشتی نہ کرو، اور جو بھی ایسا کرے گا اس نے خود پر ظلم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کھل کر ارشاد فرمایا ہے کہ سابقہ بیوی کی جانب واپسی اور اس سے شادی کا مقصد عورت کو تکلیف دینے یا اس کے حقوق کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ اس آیت کی بنیاد پر ان افراد کو جو طلاق کے بعد اپنی سابقہ بیویوں یا شوہروں کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں یہ نصیحت کی جا سکتی ہے کہ پہلا نقطہ یہ کہ دوبارہ شادی کے لیے سب سے زیادہ مناسب سابقہ بیوی یا شوہر ہی ہے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ دوبارہ شادی اپنی اصلاح یا مشترکہ زندگی پھر سے شروع کرنے کے لیے ہونا چاہیے، اور تیسرا نقطہ یہ ہے کہ بیوی یا شوہر کے حقوق کو پامال کر کے اسے نقصان نہیں پہنچانا چاہیے، کیونکہ اگر ایسا ہوا تو خاندانی نظام سے امن و سکون غارت ہو جائے گا اور مرد اور عورت اور بچے نفسیاتی، اخلاقی اور عقائدی بحرانوں کی گرداب میں پھنس جائیں گے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ابھی پر ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ سامعین، انسان چاہتا ہے کہ وہ دنیا میں کسی کا محتاج نہ ہو، غربت اور تنہائی سے محفوظ رہے اور دنیا کی لذتیں حاصل کرتا رہے۔ ان تمام خواہشات کے حصول کے لیے وہ دن رات ایک کر دیتا ہے اور حلال و حرام کا خیال رکھے بغیر مال و دولت کے حصول میں مشغول ہو جاتا ہے، لیکن وہ نہیں جانتا کہ بے نیازی کی حقیقت کیا ہے، حقیقی غربت کسے کہتے ہیں، تنہائی کیا ہوتی ہے، اور زندگی کی بہترین لذتیں کس طرح حاصل ہو سکتی ہیں۔ اس سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں، عقل سے بڑھ کر کوئی بے نیازی نہیں، جہالت جیسی کوئی غربت نہیں، خود پسندی سے زیادہ کوئی تنہائی نہیں، اور خوش اخلاقی سے بالا تر کوئی لذت نہیں۔ تو سامعین، اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام نور ایمان۔
عزیز سامعین، پروگرام نور ایمان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم آسٹریلیا کی ایک نو مسلم خاتون کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں۔ امید ہے کہ آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ عزیز سامعین، مغربی معاشروں کی ایک بڑی مشکل مادی اور بے روح زندگی سے لوگوں کی اکتاہٹ اور مایوسی، مانوی نشاط کا خلا اور اعلیٰ اور امید بخش مقاصد کا فقدان ہے۔ دریں اثنا خواتین کے لیے یہ صورتحال برداشت کرنا، جو دیگر افراد کے مقابلے میں زیادہ سماجی اور ذہنی مسائل کا شکار ہیں، زیادہ دشوار ہے۔ نیز ان میں سے بہت سی خواتین مختلف نفسیاتی امراض میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ اسی بنا پر بہت سی مغربی خواتین ایک معنوی پناہ گاہ کی تلاش میں رہتی ہیں، تاکہ مغرب کی اخلاقی برائیوں کے دلدل سے نجات حاصل کریں، نیز اپنے نفسیاتی مسائل کا بھی ازالہ کر سکیں۔ نکول کوئن بھی انہی خواتین میں شامل ہیں جو اپنے ماحول سے ناخوش تھیں اور اس کو بدلنا چاہتی تھیں۔ نکول کوئن امریکہ کی ریاست ٹیکساس کے شہر ہیوسٹن میں پیدا ہوئیں۔ وہ بچپن سے ہی اپنی دادی سے متاثر تھیں جو عیسائی تھیں، لیکن جیسے جیسے نکول کوئن بڑی ہوتی گئیں، عیسائیت سے متعلق ان کے ذہن میں ابہامات بھی جنم لیتے رہے۔ وہ اس بارے میں کہتی ہیں کہ میں گرجا گھر جاتی تھی اور وہاں کے اعمال انجام دیتی تھی، لیکن پھر بعد میں بہت سی چیزوں کے حقائق کے بارے میں جاننے کی خواہش پیدا ہوئی۔ مثلا، کیا جنت اور جہنم حقیقت میں ہیں؟ اس دنیا کے بعد کیا ہوگا؟ جب خدا سے میری ملاقات ہوگی تو میں اس سے کیا کہوں گی؟ یہ سب سوالات میرے ذہن میں اٹھتے تھے، لیکن ان کا جواب میرے پاس نہیں تھا۔ ایسی صورت میں وہ دیگر مکتب فکر کا مطالعہ کرتی رہیں۔ اس ضمن میں وہ کہتی ہیں کہ کئی سال سے میری حالت کسی شکست خوردہ آدمی کی طرح تھی جس نے اپنا سب کچھ کھو دیا ہو۔ میں ایک مختلف چیز کی تلاش میں تھی، لیکن آہستہ آہستہ نکول کوئن امریکی سماج میں رائج برائیوں کی طرف چلی گئیں۔ وہ شبانہ یا نائٹ کلبوں کی فوٹوگرافر تھیں، اور ان کے لیے غیر اخلاقی کاموں کی طرف جانے کی زمین پوری طرح سے ہموار تھی۔ وہ اس زمانے کی اپنی صورتحال کے بارے میں کہتی ہیں، میں نے اپنے کام کی وجہ سے آہستہ آہستہ شراب پینا شروع کر دی، جو بہت جلد میرے لیے ایک عادت بن گئی۔ پارٹیوں اور غیر اخلاقی اجتماعات میں شرکت کرنا میرا شیوا بن گیا تھا۔ مجھے پوری طرح احساس ہوتا تھا کہ میں اپنی روح کو ناپید کر رہی ہوں۔ اپنے طرز زندگی کی وجہ سے میں آہستہ آہستہ ایک مادیت پسند انسان میں تبدیل ہو گئی، جس کے کوئی خاص عقائد نہ ہوں۔ انسان کی پاک فطرت اور نفسانی خواہشات کے مابین جنگ ہمیشہ سے رہی ہے، اور دینی معنوی ماحول میں رہنے والے بعض انسانوں میں واضح طور پر دکھائی دیتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں پر شرمندگی اور ناراضگی کا احساس کرتا ہے، لیکن گناہوں کو چھوڑ بھی نہیں سکتا۔ اس دوران اگر انسان کسی طرح اپنے آپ کو خدا اور اپنی پاک فطرت کے قریب کر لے، تو پھر وہ بتدریج گناہ اور دیگر برے اعمال سے دور ہو جائے گا۔ ایسا ہی ایک واقعہ نکول کوئن کے ساتھ بھی ایک مسلمان سے جان پہچان کے بعد پیش آیا۔ حسب معمول ایک دفعہ نکول کوئن فوٹو کھینچنے کے لیے ایک ریسٹورنٹ گئیں جہاں ان کی ملاقات ایک مسلمان سے ہوتی ہے۔ مسلمان شخص اور نکول کوئن کے درمیان اسلام کے بارے میں تبادلہ خیال ہوا، اور مسلمان کے جوابات نے نکول کوئن کو اس دین الہی کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے بعد نکول کوئن اپنی بعض دوستوں کے کہنے پر انٹرنیٹ پر امریکی نو مسلموں کی تقاریر کے ویڈیو کلپ دیکھتی ہیں۔ وہ اس بارے میں کہتے ہیں کہ میں نے تجسس کی بنا پر وہ ویڈیو کلپ دیکھے۔ آہستہ آہستہ اس طرح کی تقاریر کے ویڈیو دیکھنا میری عادت میں شامل ہو گیا۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ سب لوگ ایک چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں جو میری صورتحال سے مشابہ ہے۔ مجھے لگتا تھا کہ ان کا حال بھی میرے جیسا رہا ہے۔ یہ تمام افراد پہلے عیسائی تھے، انہوں نے استقامت کی اور بالآخر ان کو ایسی چیز مل گئی جس میں ان کے سارے سوالوں کا جواب تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ جو چیز میرے لیے بہت دلچسپ تھی وہ یہ تھی کہ ان میں سے اکثر افراد کے ذہن میں مسلمان ہونے سے پہلے میری طرح بہت زیادہ سوالات تھے، جن کے صحیح جواب ان کو دیگر ادیان و مذاہب کے بارے میں تحقیق کرنے کے بعد بھی نہیں ملے تھے۔ تو کیا واقعاً میرے سوالوں کا جواب بھی ان کی طرح خدا پر سچا ایمان تھا؟ اس کے بعد نکول کوئن دین مبین اسلام کے بارے میں تحقیقات شروع کر دیتی ہیں اور اس بارے میں متعدد کتاب پڑھتی ہیں۔ وہ ایک مسجد میں دینیات کی کلاس میں بھی شرکت کرتی ہیں، کیونکہ وہ ظاہری ایمان کو مؤثر نہیں سمجھتی ہیں، اور کہتی ہیں کہ مسلمان ہونا ایسا عمل ہے جسے آپ دل سے محسوس کریں، ورنہ یہ عمل مضبوط و مستحکم نہیں ہوگا۔ اسلام قبول کرنا، باپردہ ہونا، یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ آپ کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ انہیں قبول کرنا ہے اور ان کے تئیں ذمہ دار بھی ہونا ہے۔ نکول کوئن شروع سے ہی گناہ کے راستے پر چلنے سے رنجور تھیں اور اپنی بے مقصد زندگی میں مثبت تبدیلی کی خواہاں تھیں۔ اب اسلامی اقدار سے واقف ہونے کے بعد اس تبدیلی کو محسوس کرنے لگی تھیں۔ وہ اس صورتحال کے بارے میں کہتی ہیں، مہینوں کے بعد ایک احساس میرے وجود میں پیدا ہوا، زندگی سے عشق کا احساس۔ مجھے محسوس ہوتا تھا کہ کوئی چیز میرے دل و دماغ میں فروغ پا رہی ہے۔ یہ احساس میرے لیے بہت ہی عجیب تھا، لیکن اچھا احساس تھا۔ میں ایسی چیز کی تلاش میں تھی جو میری زندگی میں تبدیلی کا باعث بن جائے، ایسی تبدیلی جس کو میں اپنی زندگی کا حصہ بنا لوں۔ نکول کوئن کی طرز زندگی اور نظریات میں تبدیلی کو ان کے ایک یادگار واقعے سے سمجھا جا سکتا ہے کہ جب وہ مسجد کی کلاس میں جانے کے لیے مناسب لباس ڈھونڈ رہی تھیں، وہ کہتی ہیں کہ میں نے کپڑوں کی اپنی الماری کھولی تاکہ کوئی مناسب لباس پہن لوں، لیکن میرے کپڑوں میں ایسا کوئی لباس نہیں تھا جو دنیات کی کلاس کے لیے مناسب ہو، کیونکہ اب میں تنگ اور نیم اوریاں لباس پہننا نہیں چاہتی تھی۔ اس طرح کے کپڑے اب مجھے اچھے نہیں لگتے ہیں۔ شاید یہ بات ناقابل یقین لگے، لیکن میں نے سارے کپڑے پھاڑ کر کوڑے میں پھینک دیے۔ میں اسی جگہ پر بیٹھی رونے لگی اور اونچی آواز میں چلانا شروع کر دیا کہ مجھے اب یہ کپڑے نہیں چاہیے، میں اب یہ کپڑے نہیں پہننا چاہتی۔ پھر اچانک مجھے ہنسی آ گئی۔ میں نے دیکھا کہ الماری میں کوئی لباس نہیں بچا تھا کہ پہن سکوں، لہٰذا اسی دن میں نے بازار سے کئی جوڑے کپڑے خریدے جو پہلے والے کپڑوں سے لمبے اور اوریانیت سے آری تھے۔ جب میں نے نئے کپڑوں کو پہنا تو مجھے اچھا محسوس ہوا۔ جب ان کپڑوں میں باہر نکلی تو ایک خاص افتخار محسوس کر رہی تھی۔ مسجد میں پہنچی تو معلم اور ہم جماعتوں کا رد عمل بہت عجیب تھا، کیونکہ کلاس میں طالبات کے لیے حجاب لازمی نہیں تھا، لیکن میں نے خود ہی مناسب کپڑے پہنے تھے۔ لمبے عرصے تک مطالعے اور دنیات کی کلاسوں میں شرکت کے بعد نکول کوئن نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کیا اور باحجاب مسجد میں گئیں۔ مسجد میں انہوں نے امام مسجد کے سامنے کلمہ پڑھا۔ وہ ان خوبصورت اور یادگار لمحات کو بیان کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ مسجد کے امام نے کلمے کے شیریں ترین اور خوبصورت ترین الفاظ پڑھنے اور ان کا صحیح تلفظ ادا کرنے میں میری مدد کی، اور میں نے عربی اور انگریزی میں کلمہ پڑھا۔ نکول کوئن کے باقاعدہ مسلمان ہونے کے بعد ان کے طرز زندگی، رفتار و کردار اور افکار و نظریات کی تبدیلی میں شدت پیدا ہو گئی۔ وہ خود اس بارے میں کہتی ہیں کہ کلمہ پڑھتے ہی میری زندگی میں ساری چیزوں میں تبدیلی پیدا ہو گئی۔ نیز میں نے پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ یہ تبدیلیاں تیزی کے ساتھ رونما ہوئیں اور بڑی آسانی کے ساتھ، کیونکہ جو راستہ میں نے چنا تھا اس پر مجھے مکمل اعتماد تھا۔ میں تہ دل سے خدا کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے اسلام کا تحفہ عنایت فرمایا۔ شروع شروع میں نکول کوئن کے والد ان کے مسلمان ہونے پر ناراض تھے، لیکن جب انہوں نے اپنی بیٹی کے کردار اور طور طریقوں میں تبدیلی دیکھی تو انہوں نے اپنی ناراضگی کو ختم کر دیا۔ وہ اس بارے میں اپنی والدہ کے خیالات سے متعلق کہتی ہیں، وہ مسلمان ہونے سے پہلے اور بعد میں میری زندگی میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کا بخوبی مشاہدہ کر رہی تھیں۔ انہوں نے دیکھا کہ میرے کپڑوں کا انداز بدل گیا ہے اور جو حرام کام میں پہلے انجام دیتی تھی وہ سب میں نے چھوڑ دیے ہیں۔ انہوں نے اس بات پر بھی توجہ دی کہ مسلمان ہونے کے بعد خدا اور میرا رابطہ نزدیک تر ہو گیا ہے۔ تو ان سب باتوں سے ان کو بہت خوشی ہوئی۔ اب نکول کوئن نے نہ صرف اپنا پہلا کام یعنی شبانہ کلبوں میں فوٹوگرافی کا کام چھوڑ دیا، بلکہ وہ اسلام کی فعال مبلغ میں تبدیل ہو گئیں اور اپنی دوستوں کی مدد سے راہ اسلام دوسروں کو دکھانے کے لیے کئی دستاویزی اور غیر دستاویزی فلمیں بھی بنا ڈالی۔ انہوں نے مسلمان ہونے کے اپنے تجربات کے بارے میں بہت سے مضامین اور بلاگ بھی لکھے ہیں، اور ان بلاگوں کے اثرات کے بارے میں کہتی ہیں کہ بعض قارئین نے، جن کا ماضی میرے ماضی سے ملتا جلتا رہا ہے، ان مضامین کو پڑھنے کے بعد اپنی زندگی میں تبدیلی کا فیصلہ کیا۔ بعض قارئین نے مجھے لکھا کہ میری رودات پڑھنے کے بعد وہ اس قدر متاثر ہوئے کہ ان کے آنسو نکل آئے۔ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ ان کو بھی اپنے اندر ایسی ہی تبدیلی کی شدت کے ساتھ ضرورت ہے۔ سامنے اسی کے ساتھ اس پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔
وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سب سے پہلے بعض خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان کے ضلع بولان میں نامعلوم افراد نے مسافر ٹرین جعفر ایکسپریس پر فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں ڈرائیور زخمی ہو گیا، جو بعد میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا، اور اطلاعات ہیں کہ متعدد مسافر بھی جاں بحق ہوئے ہیں۔ چابہار بندرگاہ کے قریب ایران، روس اور چین کی مشترکہ مشقیں، امریکی صدر کے بیان پر ایرانی بحریہ کا رد عمل۔ اور غزہ پر غاصب صہیونی حکومت کا وحشیانہ فضائی حملہ، متعدد فلسطینی شہید و زخمی، غزہ کے شہدا کی تعداد میں مسلسل اضافہ۔ پر اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ کوئٹہ سے پشاور جانے والی جعفر ایکسپریس پر دہشت گردوں نے حملہ کر کے ڈرائیور سمیت متعدد مسافروں کو قتل اور کئی مسافروں کو زخمی کر دیا۔ دہشت گردوں نے مچھ کی پہاڑیوں میں ٹرین روک کر اس سے یرغمال بنا لیا۔ ٹرین میں 500 مسافر سوار ہیں۔ سیکیورٹی فورسز کا دہشت گردوں کے خلاف بڑا آپریشن جاری ہے، جس میں متعدد افراد کے جاں بحق و زخمی ہونے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق نامعلوم مسلح افراد نے
کوئٹہ سے پشاور جانے والی جعفر ایکسپریس پر فائرنگ کر دی۔ حکومت کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ٹرین پر حملہ مچھ کے علاقے میں ایک ٹنل میں ٹرین کو روک کر کیا گیا۔ اطلاعات ہیں کہ ٹرین کے راستے میں دھماکہ خیز مواد نصب کیا گیا تھا۔ جعفر ایکسپریس میں 500 کے قریب مسافر سوار ہیں۔ خبروں میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ مسلح افراد نے مسافروں کو یرغمال بنا لیا ہے، جن میں اکثریت عورتوں اور بچوں کی ہے، جبکہ مسافروں کو ریسکیو کرنے کے لیے سیکیورٹی فورسز کا بڑا آپریشن جاری ہے، جس میں جاں بحق ہونے کی بھی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ ریلوے پولیس نے واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ ریل وہیں روک دی گئی ہے۔ ٹرین میں کم سے کم 500 مسافر سوار ہیں۔ کئی مسافروں کے زخمی ہونے کی بھی اطلاعات ہیں۔ ملزمان کے فرار ہونے کی فی الحال کوئی اطلاعات نہیں ہے، بلکہ اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ ملزمان نے مسافروں کو یرغمال بنا لیا ہے اور قابض ہو کر بیٹھ گئے ہیں، اور علاقے میں وقفے وقفے سے فائرنگ کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ سیکیورٹی فورسز نے بڑا آپریشن شروع کر دیا ہے۔ کلدم تنظیم BLA نے واقعے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ ایران، چین اور روس کی میری ٹائم سیکیورٹی بیلٹ 2025 کی مشترکہ بحری مشقوں کے بارے میں امریکی صدر کے بیان پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے ایرانی بحریہ کے کمانڈر نے کہا ہے کہ کچھ لوگ خام خیالی میں مبتلا ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی بحریہ کے کمانڈر ایڈمیرل شہرام ایرانی نے ٹرمپ کے ریمارکس کو فریب پر مبنی بیان قرار دیتے ہوئے کہا کہ علاقائی ممالک بھی بحری سرگرمیوں میں نمایاں پیش رفت کر چکے ہیں۔ اس مشترکہ مشق میں ایران، چین اور روس کے ممالک کی موجودگی علاقائی سلامتی کا باعث ہے، لیکن جو لوگ اس کے خلاف بات کر رہے ہیں وہ وہم و گمان میں مبتلا ہیں۔ ایسے لوگوں اور ملکوں کی موجودگی سے دنیا میں کہیں بھی سلامتی اور امن قائم نہیں ہوا ہے، اور ان کا وجود ہمیشہ بدامنی کا باعث بنا ہے۔ میری ٹائم سیکیورٹی بیلٹ 2025 مشترکہ فوجی مشقوں کے تحت ایران، چین اور روس کی بحری افواج کی مقتدرانہ ہم آہنگی نے امریکہ، جسے علاقائی سلامتی کے دشمنوں میں تشویش، امریکہ جیسے علاقائی سلامتی کے دشمنوں میں تشویش پیدا کر دی ہے۔ جیسا کہ امریکی صدر ٹرمپ نے ایک رپورٹر کے اس سوال کے جواب میں کہ آیا وہ ایران، روس اور چین کے درمیان فوجی مشقوں کے انعقاد کے بارے میں فکر مند ہیں، تو ڈونلڈ ٹرمپ نے خام خیالی میں مبتلا رہتے ہوئے کہا کہ ہرگز نہیں، کیونکہ ہم سب سے زیادہ مضبوط ہیں۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب امیر سعید ایروانی نے کہا ہے کہ داعش، خراسان اور دیگر دہشت گرد گروہوں کی سرگرمیاں نہ صرف افغانستان بلکہ پورے خطے اور علاقائی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل نمائندے امیر سعید ایروانی نے کہا کہ افغان مہاجرین کے سلسلے میں ایران کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، اور یہ ہمیشہ انسانی ہمدردی کے اصولوں پر مبنی رہی ہے۔ افغانستان سے متعلق اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایران گزشتہ 4 دہائیوں سے لاکھوں افغان مہاجرین کی میزبانی کر رہا ہے اور اس بوجھ کو برداشت کر رہا ہے جو 2021 میں امریکہ کے غیر منظم انخلا کے بعد مزید بڑھ گیا ہے۔ ایروانی نے مزید کہا کہ قانونی طور پر ایران میں مقیم افغان مہاجرین کو کسی قسم کی پابندی یا مشکلات کا سامنا نہیں ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ جو افراد واپس بھیجے گئے ہیں وہ غیر قانونی طور پر ملک میں داخل ہوئے تھے۔ دہشت گردی اور سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر ایران غیر قانونی طور پر داخل ہونے والے افراد کو واپس بھیجنے کی پالیسی جاری رکھے گا۔ انہوں نے افغانستان کی موجودہ صورتحال پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ سمیت جو ممالک اس بحران کے ذمہ دار ہیں اور جن کے غیر منظم انخلا نے حالات کو مزید خراب کیا، انہیں اپنی ذمہ داریاں نبھانی چاہیے۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے کہا ہے کہ ایران اپنے وعدے کے مطابق عراقی عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے امریکہ کی جانب سے تہران اور بغداد کے درمیان دوری پیدا کرنے کی سازشوں اور عراقی عوام کے خلاف امریکی اقدامات کے جواب میں بغداد کے ساتھ مکمل تعاون اور یکجہتی کا اعلان کیا۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر انہوں نے لکھا ہے کہ امریکہ کی جانب سے عراق کے بے گناہ عوام کو بنیادی سہولیات خصوصاً بجلی سے محروم کرنے کا فیصلہ انتہائی افسوسناک ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم عراقی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں اور امریکہ کے غیر قانونی اقدامات کو روکنے کے لیے عراقی حکومت سے تعاون کے اپنے عہد پر قائم ہیں۔ واضح رہے کہ ٹرمپ انتظامیہ نے کہا ہے کہ اس نے ایران پر زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالنے کی پالیسی کے تحت عراقی حکومت کو ایران سے بجلی کی درآمدات کی اجازت ختم کر دی ہے۔ غاصب صہیونی حکومت نے غزہ پر ہوائی حملہ کر کے کم سے کم 5 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ خبروں کے مطابق صہیونی فوج نے غزہ میں ایک بار پھر جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے غزہ کے جنوبی علاقے پر وحشیانہ ہوائی حملہ کیا ہے۔ صہیونی حکومت کے ڈرون طیاروں نے غزہ کے جنوب میں نتساریم چیک پوسٹ کے قریب فلسطینیوں پر حملہ کیا۔ حملے میں متعدد فلسطینی زخمی بھی ہوئے ہیں۔ غزہ میں محکمہ صحت نے بھی ان 5 فلسطینیوں کی شہادت کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹے میں غزہ میں تباہ شدہ عمارتوں کے ملبے کے نیچے سے مزید 32 شہیدوں کی لاشیں نکالی گئی ہیں۔ اس طرح غزہ میں شہدا کی مجموعی تعداد 48,500 سے زائد ہو گئی ہے۔ صہیونی میڈیا نے تل ابیب میں صہیونیوں کے وسیع مظاہروں اور قیدیوں کے تبادلے پر فوری عمل درآمد کے مطالبے کی خبر دی ہے۔ پارس ٹوڈے کے مطابق صہیونی حکومت کے ذرائع ابلاغ نے اعلان کیا ہے کہ غزہ میں باقی ماندہ صہیونی قیدیوں کی رہائی کے مقصد سے قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے کے دوسرے مرحلے کو فوری طور پر آگے بڑھانے کا مطالبہ کرنے کے لیے تل ابیب میں صہیونی آبادکاروں نے وسیع پیمانے پر مظاہرہ کیا ہے۔ اس سے قبل اتوار کی رات بھی تل ابیب میں صہیونی آبادکاروں نے قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے کو جاری رکھنے کی حمایت میں مظاہرہ کیا تھا، تاہم اسرائیلی پولیس نے مظاہرین پر تشدد کرتے ہوئے ان میں سے متعدد کو گرفتار کر لیا۔ مظاہرین نے اعلان کیا ہے کہ ہم ہنگامی حالت میں ہیں اور ایک ہفتے کے اندر جنگ دوبارہ شروع ہو سکتی ہے اور اس جنگ کے باعث قیدیوں کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ قیدیوں کے تبادلے پر عمل درآمد میں غاصب صہیونی حکومت کے وزیر اعظم نتنیاہو کی جانب سے رکاوٹیں کھڑی کرنے کا ذکر کرتے ہوئے قیدیوں کے اہل خانہ نے زور دے کر کہا کہ نتنیاہو نے اپنے مفادات کے حصول کے لیے شطرنج کے کھیل میں قیدیوں کی زندگیوں کو مہرے میں تبدیل کر دیا اور وہ جان بوجھ کر مذاکرات میں بحران پیدا کر کے جنگ دوبارہ شروع کرنا چاہتے ہیں۔ جنوب مغربی شام میں الجولانی کی سرپرستی والی عبوری حکومت کی سیکیورٹی فورسز اور علاقے کے باشندوں کے درمیان شدید جھڑپوں کی اطلاع دی ہے۔ دریاسنا منگل کی صبح اسرائیلی جنگی طیاروں نے درعا کے مضافات میں جنوبی شام اور دمشق کے جنوب مغربی علاقے قطانہ کے علاقے میں 20 سے زائد مرتبہ فضائی حملے کیے ہیں۔ عراقی میڈیا کے مطابق جنوب مغربی شام میں واقع علاقے ترتوس میں جولانی کی قیادت والی مسلح فورسز اور علاقے کے مقامی باشندوں کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئی ہیں۔ ان ذرائع نے کہا ہے کہ شام کی عبوری حکومت کی پالیسیوں کے مخالف گروہوں اور الجولانی حکومت کی سیکیورٹی فورسز کے درمیان مسلح جھڑپیں جنوبی شام کے شہر ترتوس میں لبنان کی سرحد پر جاری ہیں۔ شامی میڈیا کے مطابق عبوری حکومت کی سیکیورٹی فورسز نے لازاقیہ کے مضافات میں واقع علوی آبادی والے شہر قرداء میں کہ جو حافظ الاسد کی جائے پیدائش ہے مکانات کو نظر آتش کر دیا ہے۔ شام کے ساحلی علاقوں میں حالیہ دنوں میں دمشق کی عبوری حکومت کی سیکیورٹی فورسز اور عبوری حکومت کی پالیسیوں کے مخالف گروہوں کے درمیان شدید کشیدگی اور خونریز جھڑپیں دیکھنے میں آ رہی ہیں۔ فریقین کے درمیان لڑائی تیزی سے شام کے ساحلی علاقوں تک پھیل گئی ہے اور صوبہ لازاقیہ کے قصبوں الحفا، المخاطریہ اور الشیر میں شام کی عبوری حکومت کی سیکیورٹی فورسز اور مسلح افراد کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئیں، جن کے نتیجے میں اب تک سینکڑوں علوی اپنی جانوں سے ہاتھ دھو چکے ہیں۔ دوسری جانب منگل کی صبح سیونی حکومت نے زمینی جارحیت کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے درہ کے مضافات، جنوبی شام اور دمشق کے مغربی مضافات میں قطانہ کے علاقے میں بیک وقت 20 سے زائد مرتبہ فضائی حملہ بھی کیا ہے۔ ہندوستان کی پارلیمنٹ کے ایوان بالا راجیہ سبھا میں اپوزیشن ارکان نے ووٹروں کی ڈپلیکیٹ ای پی آئی سی نمبر اور نئی حلقہ بندیوں کے عمل پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اس سلسلے میں حکومتی اقدامات پر شدید ہنگامہ کیا، جس کے سبب ایوان کی کارروائی ملتوی کرنا پڑی۔ ہندوستان کے میڈیا ذرائع کے مطابق راجیہ سبھا کے ڈپٹی چیئرمین کی جانب سے اپوزیشن کی بات رکھنے کی اجازت نہ ملنے پر حزب اختلاف کے اراکین نے ہنگامہ کرنا شروع کر دیا، تاہم راجیہ سبھا کے ڈپٹی چیئرمین نے ہنگامے کے درمیان وقفہ صفر شروع کیا، لیکن اپوزیشن ارکان نے نشست کے قریب آ کر شور مچانا شروع کر دیا اور اراکین اپنے مطالبات پر ڈٹے رہے۔ اپوزیشن ارکان یہ مطالبہ بھی کر رہے تھے کہ حزب اختلاف کے لیڈر کو اپنا موقف پیش کرنے کا موقع دیا جائے۔ ایوان میں صورتحال ہنگامہ خیز ہوتی دیکھ کر ڈپٹی چیئرمین نے کارروائی ملتوی کر دی، جس کی وجہ سے وقفہ صفر کی کارروائی مکمل نہ ہو سکی۔ حد بندیوں کے عمل اور تین زبانوں کے فارمولے کے خلاف احتجاج میں جنوب کے اراکین پارلیمنٹ منگل کو سیاہ کرتا پہن کر ایوان میں آئے۔ ماسکو پر یوکرائن کے آج صبح کے ڈرون حملے میں ایک شخص ہلاک اور 6 دیگر زخمی ہو گئے، جبکہ روسی ڈیفینس سسٹم نے دسیوں یوکرائنی ڈرون طیاروں کو مار گرایا۔ ماسکو کے گورنر نے اعلان کیا ہے کہ ماسکو پر آج صبح ہونے والے یوکرائن کے ڈرون حملے میں ایک شخص ہلاک اور 6 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ روس کی وزارت دفاع نے دعویٰ کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران روس نے صرف ماسکو کی فضا پر پرواز کرنے والے 91 ڈرون طیاروں کو تباہ کیا، جبکہ اسی مدت کے دوران پورے روس میں مار گرائے جانے والے ڈرون طیاروں کی تعداد 337 ہے۔ ماسکو کے میئر کا بھی کہنا ہے کہ ماسکو پر یوکرائن کا اب تک کا یہ سب سے بڑا ڈرون حملہ تھا، جس کو ناکام بناتے ہوئے اتنی بڑی تعداد میں ڈرون طیاروں کو مار گرایا گیا۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے پروگرام انداز جہاں۔ سامعین، اس پروگرام کے ساتھ ہی ہماری دوسری مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. انداز جہاں کے ساتھ اسفر قاسمی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ان دنوں شام کے اندر دہشت گردی کا سلسلہ بہت سر اٹھا چکا ہے اور اس میں سینکڑوں کی تعداد میں شامی شہری مارے جا چکے ہیں. شام کی موجودہ صورتحال کے بارے میں آج کے پروگرام میں ہم تفصیل کے ساتھ بات چیت کریں گے. پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا. جیسا کہ میں نے پروگرام کے شروع میں عرض کیا کہ ان دنوں شام کے اندر ایک بار پھر دہشت گردی نے شدید طریقے سے سر اٹھایا ہے اور شام کے مختلف شہروں میں اس وقت صورتحال انتہائی کشیدہ ہے اور وہاں پر اقلیتوں پر, خاص طور پر جو علوی فرقے سے تعلق رکھنے والے شامی شہری ہیں, ان پر دہشت گردوں نے حملے کیے ہیں جن کو حکومتی سرپرستی حاصل ہے. اور اس کے دوران نہ صرف سینکڑوں بلکہ اب ہزار سے زیادہ کی تعداد سامنے آ رہی ہے جو اس سے دہشت گردی کا شکار ہوئی ہے, اور اس میں عورتیں اور بچے بھی شامل ہیں. اس میں اندرونی عوامل کس حد تک کار فرما ہیں, بیرونی عوامل کون سے ہیں, بیرونی وجوہات کون سی ہیں, آج کے پروگرام میں تفصیل کے ساتھ ہم اس سلسلے میں بات چیت کریں گے. معزز مہمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. پہلے اس حوالے سے ایک رپورٹ, پھر اس کے بعد مہمانوں کے ساتھ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے.
شام کے ساحلی علاقوں جبلہ ترتوس اور لازقیہ میں جولانی حکومت کے دہشت گردوں نے نتھے شہریوں کے خون سے ہولی کھیلی ہے اور اب تک سینکڑوں کی تعداد میں علویوں کا قتل عام کیا ہے. خبروں کے مطابق لازقیہ کے ثقافتی مرکز کے ڈائریکٹر یاسر سبو کو بھی الجولانی کے دہشت گرد عناصر نے قتل کر دیا. المیادین ٹی وی نے بھی خبر دی ہے کہ شامی شہری غیر ملکی اور شامی دہشت گردوں کے خوف سے گھروں میں محصور ہیں. شام کے ساحلی علاقوں میں الجولانی رجیم کے کارندوں کے ظلم و ستم اور بڑی تعداد میں بے گناہ شہریوں کے قتل عام کے بعد ہزاروں کی تعداد میں شہری لبنان کی سرحد کی طرف فرار ہو رہے ہیں. لبنانی پارلیمنٹ کے رکن سجی عطیہ نے کہا کہ شام اور لبنان کی شمالی سرحدوں پر ہزاروں کی تعداد میں شامی شہری جمع ہو رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ شام میں علوی فرقے کے پیرووں کی بڑی تعداد عکار سرحد پر پہنچی ہے. سرحدی علاقے میں ایک گھر میں درجنوں افراد سر چھپانے پر مجبور ہیں. عطیہ نے کہا کہ صہیونی حکومت نے بھی اس علاقے پر بمباری کرتے ہوئے نتھے شہریوں کو نشانہ بنایا ہے. ترکیہ جو تحریر شام گروہ کا ایک اہم حامی سمجھا جاتا ہے, اس تنازع میں ایک متنازع کردار ادا کر رہا ہے. سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی بعض تصاویر میں ترک فوجیوں کو شام میں عوامی مزاحمت کو کچلنے میں مدد فراہم کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے. دوسری جانب شام کے ساحلی علاقوں کے باشندوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے دمشق کے شہری سڑکوں پر آ گئے ہیں. یہ مظاہرے ملک کے ساحلی علاقوں میں جولانی فورسز کے ہاتھوں شہریوں کے قتل عام کے رد عمل میں ہو رہے ہیں. دمشق میں مظاہرین نے جولانی حکومت سے شہریوں اور اقلیتوں کے قتل عام کا سلسلہ روکنے کا مطالبہ کیا ہے. سیرین ڈیموکریٹک فورسز کے کمانڈر مظلوم عبدی نے جولانی سے مطالبہ کیا کہ وہ اس وحشیانہ قتل عام کے مرتکب افراد کا احتساب کریں. مظلوم عبدی نے زور دیا کہ ترکیہ کے حمایت یافتہ گروہ اور انتہا پسند عناصر اس قتل عام کے ذمہ دار ہیں, کیونکہ ترکیہ کے حمایت یافتہ گروہ ہی بنیادی طور پر اس قتل و غارت گری کی کاروائیوں کی پشت پناہی کر رہے ہیں. مبصر گروپ کے مطابق شہر لازقیہ کے اطراف میں بڑے علاقوں میں بجلی اور پینے کے پانی کی فراہمی منقطع کر دی گئی ہے. شام کے ساحلی علاقے کے دو رہائشیوں نے اے پی کو بتایا کہ مختلف علاقوں میں علویوں کے بہت سے گھروں کو لوٹ لیا گیا اور پھر مختلف علاقوں میں آگ لگا دی گئی. انہوں نے کہا کہ انہیں مسلح افراد کے ہاتھوں مارے جانے کا خدشہ ہے, لہذا ان کے نام ظاہر نہ کیے جائیں. ہزاروں افراد جان بچانے کے لیے قریبی پہاڑیوں کی طرف بھی بھاگ گئے ہیں. تشدد سے سب سے زیادہ متاثرہ قصبوں میں سے ایک بنیاس کے رہائشیوں کا کہنا ہے کہ لاشیں سڑکوں پر بکھری پڑی ہوئی ہیں. بنیاس کے رہائشی 57 سالہ علی شہیا نے, جو جمعے کے روز تشدد شروع ہونے کے کچھ گھنٹوں بعد اپنے اہل خانہ پڑوسیوں کے ساتھ فرار ہو گئے تھے, کہا کہ بنیاس کے ایک محلے میں جہاں علوی رہتے تھے ان کے کم از کم 20 پڑوسی اور ساتھی مارے گئے. ان میں سے کچھ اپنی دکانوں میں یا اپنے گھروں میں تھے.
رپورٹ آپ نے ملاحظہ فرمائی. اس حوالے سے بات چیت کے لیے اسٹوڈیو میں ہم نے دعوت دی ہے سینئر تحریر نگار جناب ڈاکٹر راشد عباس کو. ڈاکٹر صاحب پروگرام میں بہت بہت خوش آمدید.
جی بہت شکریہ نوازش.
جیسا کہ رپورٹ میں بھی آپ نے سنا کہ شام کے اندر اس وقت حالات انتہائی کشیدہ ہیں, دہشت گردی کا سلسلہ جاری ہے, لوگوں کو گھروں سے نکال کر نہ صرف مارا جا رہا ہے بلکہ ان کے گھر جلائے جا رہے ہیں, ان کی لاشیں جلائی جا رہی ہیں. تو اس وقت شام کی موجودہ صورتحال کیسی ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ایک تو اس وقت جو تازہ ترین صورتحال ہے وہ تو وہی لازکیہ اور ترتوس میں جو کچھ ہوا ہے اور ایک الوی
جبلہ کا علاقہ ہے.
جی ہاں جبلہ کا علاقہ, یہ سارے ترتوس اور لازکیہ کے ارد گرد جو ساحلی علاقے ہیں, ساحلی علاقے ہیں اور یہ الوی آبادی میکسیمم اس میں یہاں پہ, البتہ ہما میں بھی ہے اور دوسری جگہوں پہ بھی, کیونکہ الویوں کے عنوان سے اور آج پورے ملک میں لگتا ہے کہ آپریشن انہوں نے کیا ہے. البتہ صرف علوی نہیں بلکہ اس وقت جو صورتحال نظر آ رہی ہے اوور آل تمام اقلیتیں اس وقت جو ہیں وہ شدید دباؤ میں ہیں اور ان کے اندر ایک ریئیکشن بھی پیدا ہو رہا ہے. پہلے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے تفصیلات تو رپورٹ میں سن لی ہیں کہ کتنے لوگ مارے گئے, کیا صورتحال ہے گھروں میں. اصل اس ایشوز جو بنیادی طور پہ شام کا جو, دیکھیں کسی زمانے میں ہم یہ تجزیے سنتے تھے پڑھتے تھے کہ شام کو تقسیم کرنے کی سامراجی سازش, یہ ایک بڑا معروف ٹاپک تھا. تجزیہ نگار اس وقت بھی کہتے تھے کہ امریکہ اور اسرائیل کی یہ بڑی پرانی خواہش ہے کہ مختلف اسلامی ممالک کو مزید تقسیم در تقسیم کرتے ہیں, اور اس میں شام کا نام بالخصوص آتا تھا کہ شام کو بڑے آسانی سے ان کی اقلیتوں کی آبادی کی وجہ سے اس کو تقسیم کرنا آسان ہے. مثلا شمال کو کرد نشین علاقے زیادہ ہیں, کرد کو اس طرف علیحدہ کر دیا جائے, ادھر سے جو لازکیہ اور ترتوس اور یہ علاقہ ہے یہ بنیادی طور پہ جو ہے وہ الوی نشین ہے, الوی اس میں ان کو آزاد کر دیا جائے اور ان کو ایک مثلا اس طرح جو سپورٹ کیا جائے. ادھر سے جو جنوب کا علاقہ بنتا ہے جو خود گولان ہائٹس کے ساتھ جو اسرائیل کے ساتھ سرحدیں ملتی ہیں, تو اس میں دروزیوں کو اس انداز سے کرنا کہ وہ پورے کے پورے جولان اور گولان کی طرح جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ ہی شامل ہو جائے, اور رہ جائے ایک درمیان میں دمشق اور اس پہ بھی ایک کمزور سی حکومت لا کے. تو یہ ہم تجزیوں میں پڑھتے تھے تو بڑا مشکل نظر آتا تھا اس وقت جب تک بشار اسد حکومت میں تھا, تو ایسا یعنی تجزیہ کرنے والے بھی کہتے تھے کہ ابھی تو یہ حالات نہیں. حالانکہ 20-22 سال آپ کہیں کہ اس سازش پہ پیچھے یہ کام چل رہا تھا کہ اس کو تقسیم کرنا ہے تقسیم کرنا ہے, لیکن ایک بڑی عجیب موومنٹ کے ساتھ اسی طرف جا رہے ہیں ابھی. یعنی اس وقت یہ تھا کہ بیرونی طاقتیں بہت واضح ہو کے آئیں گی اور وہ باقاعدہ پورا غلبہ پا کے اور اس کے بعد اس کو تقسیم کریں گی. یہ جو سناریو ہے کہ خود ہی ان کے اندر سے ہی مسلمانوں کے اندر سے ہی خود جو قوتیں پہلے سے سرگرم ہیں انہی کے ذریعے سے اس طرح کی تبدیلی لائی جائے گی اور اس طرح اقلیتوں میں تقسیم کر کے ایک ایسی فضا بنائی جائے گی, تو میں خدا نہ کرے ایسا ہو, لیکن اس وقت وہ جو پرانی سازشیں تھیں وہ لگتا ہے کہ اس جولانی حکومت کے ذریعے سے اس کو عملی جامہ پہنایا جا رہا ہے, لیکن اس کا انداز مختلف ہے. یعنی اب ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جولانی کی حکومت ہے, اس کے خلاف فلاں جگہ پہ بغاوت ہو گئی ہے, فلاں نے ان کو قبول نہیں کیا, فلاں کے مطالبات زیادہ ہیں, لیکن جو سیناریو بن رہا ہے یہ اسی طرح بن رہا ہے کہ جیسے شام کو یہ تقسیم در تقسیم کرنے کے موڈ میں ہے, چونکہ شام بہرحال اپنی ایک اسٹریٹجک اس کی اہمیت ہے اور بالخصوص ریزسٹنس بلاک کے اندر جو اس کی ویلیو تھی, پھر لبنان کا ہمسایہ ہونا, پھر جولان ہائٹس کی وجہ سے بھی, تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ صورتحال بہت ہی خطرناک ہے اس وقت کہ اگر اس کو عملی جامہ پہنایا جاتا ہے تو ناخواستہ یہ تقسیم در تقسیم کے عمل میں چلا جائے گا شام.
صحیح, ہم چلتے ہیں ہندوستان چلتے ہیں جہاں سے عادل فراز صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. ممتاز عزیہ نگار ہیں, السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
عادل صاحب, ابھی ڈاکٹر راشد عباس صاحب نے کہا کہ اس وقت جو شام کے حالات ہیں وہ جو ایک پرانی سازش تھی جس پر آہستہ آہستہ سے عمل کیا جا رہا ہے کہ شام کو تقسیم کیا جائے, اور اب لگتا ہے کہ اسی سازش پر عمل درآمد میں کچھ تیزی آ گئی ہے, تو موجودہ حالات کے تناظر میں آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟
دیکھیے, جب سے لبنان اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی ہوئی اور جنگ بندی کے بعد جس طرح 10 یا 12 دنوں کے اندر جولانی اور جو ان کے ہم نوا تھے وہ دمشق تک پہنچ گئے اور اقتدار پر قبضہ کر لیا, بشار کو حکومت سے بے دخل کر دیا گیا, اور جو طاقتیں وہاں موجود تھیں انہوں نے کوئی مزاحمت نہیں کی, اچانک اتنی تعداد میں لوگ نکل آئے اور ان کے پاس ہتھیار تھے اور انہوں نے اقتدار پر قبضہ کیا. ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جو انقلاب آتا ہے وہ وہاں کے عوام لے کر آتے ہیں, جو لوکل لوگ ہوتے ہیں, جو ظلم سے پریشان ہوتے ہیں, جو ناانصافیوں سے تنگ آ چکے ہوتے ہیں, ان کی طرف سے انقلاب رونما ہوتا ہے. اگر آپ اکا دکا لوگوں کو چھوڑ دیں تو یہ جتنے لوگ کھڑے ہوئے ہیں شام میں اقتدار کے لیے ان میں مقامی لوگ بہت کم ہیں, ان میں اطراف سے لوگوں کو جمع کیا گیا ہے، جو علاقائی لوگ ہیں، جو دہشت گرد پرانے ہیں، ان سب کو جمع کر کے لا کے شام میں رکھ دیا گیا. اور یہ اسی وقت کیوں ہوا کہ جب لبنان اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی ہو رہی تھی، ادھر امریکہ میں اقتدار کی تبدیلی ہو رہی تھی، اور پھر یہ کہ جب اسرائیل نے جو وہاں کے سرحدی علاقے تھے، اور جو ابھی آپ تذکرہ کر رہے تھے، ڈاکٹر صاحب تذکرہ کر رہے تھے، جو نفوذ کیا اسرائیل نے اور سرحدوں میں قبضہ کیا، اس کے خلاف انہوں نے کوئی مزاحمت نہیں کی، ان کی طرف سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا. اور پھر شروع میں جو ان کا رویہ تھا وہ ایسا ظاہر کر رہے تھے اپنے آپ کو، جس طرح جولانی کا بدلہ ہوا حلیہ آپ نے دیکھا، بالکل اسی طرح کہ ہم پرانی تنظیمیں نہیں ہیں، ہماری وہ آئیڈیالوجی نہیں ہے جو پہلے تھی، جو IS اور داعش کے زمانے میں ہمارے نظریات تھے، ہم سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں، ہم سب کی ترقی چاہتے ہیں. اور پھر اچانک یہ دیکھیے کہ گزشتہ، اس سے پہلے بھی ہوا ہے لیکن گزشتہ 4-5 روز میں جس طرح تیزی آئی ہے قتل عام میں، اور جس طرح جو علاقے علویوں کے ہیں اور جو سرحدی علاقے، ساحلی علاقے کہے جاتے ہیں، وہاں پر جس طرح ظلم ہوا ہے، اور ایک رپورٹ کے مطابق جو وہیں کے سربراہ ہیں علویوں کے، انہوں نے کہا کہ تقریباً 10-12 ہزار افراد ہمارے قتل کر دیے گئے ہیں، اور ذرائع کی اطلاعات اس سے کم ہیں، لیکن ان کے سربراہ نے کہا 10-12 ہزار لوگ مار دیے گئے ہیں. تو یہ بغیر کسی منصوبے کے نہیں ہو رہا ہے. اور جب لبنان اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی ہو رہی تھی، اسی وقت یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ اس مزاحمتی فرنٹ کو نقصان پہنچانے کے لیے اب شیعہ سنی کا تنازع کھڑا کریں گے، جبکہ یہ قضیہ اب بہت ماند پڑ چکا ہے، اور مسلمانوں نے سمجھ لیا ہے کہ اس کے پیچھے استعماری فکریں ہیں، اس کے پیچھے عالمی طاقتیں ہیں جو اپنے مفاد حاصل کرنا چاہتی ہیں. اس کے باوجود پہلے سے یہ طے تھا کہ جس طرح جولانی کو لایا گیا ہے، اور اس کا جس طرح حلیہ بدلا گیا، جس طرح اس کو پینٹ کوٹ میں لایا گیا، ورنہ اس کی سابقہ تصویریں آپ کے سامنے ہیں کہ وہ کس طرح رہتا ہے، لیکن احمد الشرع جو پہلے جولانی تھا، اس کو اس حلیے میں اسی لیے لایا گیا تھا کہ دنیا کو دکھایا جائے کہ نہیں، اب ہم بڑے بدلے ہوئے مسلمان ہیں، جس طرح اب نصابوں میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں، اور جو پہلے تکفیریوں کا نصاب تھا، اور جو امریکہ، اسرائیل اور عالمی طاقتوں کے اشارے پر ترتیب پایا تھا، اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں، اسلام بڑا تندی کا مذہب تھا، بڑا سختی کا مذہب تھا، اب ہم اس کو نرمی کی طرف لے کر آ رہے ہیں. یہ جولانی کا بدلا ہوا چہرہ، یہ امریکہ اور اسرائیل کی اسی آئیڈیالوجی کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اب ہمیں اسلام اس طرح کا نہیں چاہیے، اب ہمیں اس طرح کا چاہیے. اسی طریقے سے اب انہوں نے شام کو تقسیم کرنے کی طرف یہ لوگ آ گئے ہیں، اور یہ چاہ رہے ہیں کہ جو ان کے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں، خاص کر کے جو مزاحمتی فرنٹ کو قبول کرتے ہیں، اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، ان کی کمر توڑ دی جائے. پہلے ان کو آپ نے ان سے اسلحہ لے لیا، اور یہ کہا کہ جو ہے ہمیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، انہوں نے آپ کی حکومت پر دھوکے میں آ گئے وہ، اور ان سے آپ نے اسلحہ لے لیا. جن لوگوں سے آپ اسلحہ نہیں لے سکے، ان کے علاقے میں آپ ابھی تک گھسنے کی ہمت نہیں کر پائے ہیں. تو یہ تقسیم کرنے کی بھی سازش ہے، یہ مزاحمتی فرنٹ کو کمزور کرنے کی بھی سازش ہے، اسرائیل کو تقویت پہنچانے کے لیے شیعہ و سنی نزاع کھڑا کرنے کی بھی ایک کوشش ہے.
جی بہت شکریہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ڈاکٹر صاحب، جولانی کی شخصیت کی طرف تھوڑا سا اشارہ کیا عادل فراز صاحب نے، بہت اہم اشارہ ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو اس وقت عبوری حکومت برسر اقتدار ہے شام کے اندر، یہ اپنے شہریوں کے خلاف تو کاروائی کر رہی ہے اور بے دردی سے ان کا قتل عام کر رہی ہے، لیکن جو ان کے ملک پر حملہ آور ہے اسرائیل، جو ان کے بہت سے علاقوں پر قبضہ کر چکا ہے، اس کے خلاف خاموش ہیں، کیا وجہ ہے؟
میں عادل فراز کی اسی جملے کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا کہ انہوں نے، دشمن نے، سامراج نے، یا جو بھی خفیہ طاقتیں ہیں، انہوں نے پہلے ان کا لباس تبدیل کیا.
جی.
ان کو 3-piece suit میں لے آئے، اور بڑا ایک معتدل اور بڑا ایک سویلائز بقول ان کے بنا کے. جی. پیش کیا. لیکن یہ جو 2-3 دن ہوئے نا، اس کے بعد جو جولانی کے چہرے پہ ابھی جو ایک ماسک تھا نا، وہ اترا ہے.
صحیح.
اور نیچے سے اب جولانی، حقیقی جولانی، یعنی داعشی جولانی بن کے نکلے ہیں. یعنی یہ جتنے آپ دیکھیں جو اس وقت کرکوک کے اندر یا لاسکیہ کے اندر، جس انداز کا ترتوس کے اندر، جو جس انداز کا یہ قتل عام ہے، اور جس انداز سے عام شہریوں کو، خواتین کو، بچوں کو گھروں میں،
جو گھروں کے اندر اپنے محفوظ ہیں، گھروں کے اندر جس انداز،
تو بالکل وہی جیسے کہتے ہیں نا، نیچے پینٹ کوٹ ہے لیکن چہرہ جو ہے وہ داعشی بن کے سامنے آیا. اب جو مرضی میک اپ کرتے رہے.
جی.
لیکن اپنے عمل سے انہوں نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ وہ داعشی ہیں، اور داعشی سوچ رکھتے ہیں اور اسی ذہنیت پہ. دوسری بات یہ کہ جب ہم ان کو داعشی کہیں گے نا تو پھر آپ کے اس سوال کا جواب تو خود بخود آ جائے گا. یہ داعشی وہی تو رہے نا جب بشار اسد کے خلاف یہ لڑتے تھے, اور زخمی ان کے جو ہے وہ جا کے تل ابیب میں اور اسرائیلی علاقوں میں جا کے ان کا علاج ہوتا تھا. تو اس کا مطلب
اسرائیلی وزیر اعظم ملاقات کرتا تھا.
جی ہاں, تو اس کا مطلب یہ تو پرانا کمبینیشن ہے. تو اس کمبینیشن سے یہ توقع رکھیں کہ وہ گولان ہائٹ سے نیچے آئیں گے تو ان کے راستے میں جو ہے جولانی اور ان کی ٹیم رکاوٹ ڈالے گی, یہ تو ممکن نہیں ہے. لیکن میں تو اس سے بھی بڑھ کے کہتا ہوں کہ جولانی کو خالصاً تقسیم کے اس میں دیکھیں, اس کی توجہ نہ تو کرد علاقوں کی طرف سے, وہاں پہ بھی تو پورا ایک سلسلہ بن رہا ہے, اور اس طرف جو ہے جنوب کی طرف جائیں تو اسرائیل کے خلاف اس کا کوئی اقدام نہیں ہے. داخلی طور پہ بھی اس کی مسئلہ, اس کی ساری قوتیں جہاں کہیں پہ بھی اس کو ایسا کوئی عنصر ملے گا کہ جو ریزسٹنس کی طرف متوجہ کر سکتا ہے بالخصوص یوتھ کو, وہ اس کو قتل کرے گا, اس کو کچلے گا, اس کو دبائے گا. تو یہ جو موومنٹ ابھی علویوں کی ہے, یہ تو ابھی فوری طور پہ تو اس کو 100% نہیں کہا جا سکتا کہ بہت ہی کامیاب قوت ہے, لیکن ایک جسے کہتے ہیں نا ایک علامت نظر آ گئی ہے کہ اس حکومت کا جو انداز ہے آئندہ اقلیتوں کے خلاف جس انداز سے اس نے اقدامات کرتے ہیں وہ اس کے داعشی چہرے کو مزید جو ہے وہ نمایاں کرے گی.
جی بہت شکریہ. اس وقت یوشا ظفر حیاتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ممتاز سزیہ نگار ہیں. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام. یوشا صاحب, ہمارے معزز مہمانوں کی بات چیت آپ نے سنی, موضوع ہے شام کے اندر ایک بار پھر دہشت گردی اور عوام کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ دہشت گردی کا اندرونی اور بیرونی دونوں عوامل اور اسباب کیا ہو سکتے ہیں؟
جی اسفر بھائی, سب سے پہلے تو تھوڑا سا ہم اس سیناریو کو دیکھیں. جب سے یہ مسئلہ شروع ہوا ہے اور جب لازقیہ میں 12 جولانی گروہ کے کارندے علویوں کے ہاتھوں قتل ہوئے, اس کے بعد سے ہمیں جولانی گروپ کی طرف سے ایک خطرناک قسم کی جارحیت ہمیں نظر آتی ہے. یہ جارحیت, اگر ہم جارحیت کے مختلف پیٹرنز کی طرف جائیں اور خود جولانی گروپ کے شام میں انٹرنس کے پیٹرن کو دیکھیں تو ہم بخوبی اس چیز کو جان سکتے ہیں کہ جب یہ ملک کے اندر داخل ہوئے تو انہوں نے یہاں پر ہم آہنگی کا نعرہ اٹھایا, شام کے عوام کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کا نعرہ بلند کیا, اور اس کے بعد بہت بڑی جنگ انہوں نے نہیں لڑی. جس طرح ہم نے خطے کے دوسرے ممالک میں جنگیں دیکھی ہیں تختہ الٹنے کے وقت یا مختلف جو بہار اسپرنگ کے موقع پہ ہم نے یہ چیزیں دیکھی تھیں, تو ویسی ہمیں شدت نظر نہیں آئی. لیکن آنے کے بعد اسرائیل کو بہت کھلا میدان دینا شام میں, اس چیز نے جولانی کے اور اس کے گروپ کے چہرے کو بہت زیادہ واضح کر دیا ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے. دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو اس وقت شام میں امریکہ کودا ہوا ہے, اسرائیل کودا ہوا ہے, قطر, یو اے ای, سعودی عرب, خود اردن اور مصر کی اپنی خواہشات ہیں, ترکی بھرپور انداز سے کودا ہوا ہے, اس کے ساتھ ساتھ یورپی ممالک کی خواہشات ہیں. رشیا کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ وہ مشرق وسطی سے اس کی ایک بہت بڑی بیس, حمیمیم کی جو بیس ہے, اس کو وہ خالی کرے اور وہاں سے باہر نکلے. تو اس وقت جو صورتحال ہے وہ بہت گمبھیر ہے. اچھا, ہم اس سیناریو کا افغانستان میں بہت اچھی طرح مشاہدہ کر چکے ہیں کہ جب ایک سنگل طاقت طالبان کے نام پر وہاں پہ کھڑی ہوئی اور اس نے بیرونی تمام طاقتوں کو نکالنے کی وہاں سے کوشش کی, تو یہ وہ زمانہ تھا کہ جب ہمیں افغانستان میں چیچن طالبان بھی ملتے تھے, افغانی طالبان جو لوکل طالبان تھے, ایران کے سپورٹ والے طالبان بھی وہاں تھے, رشیا کے سپورٹ والے, ایون انڈیا, چائنا, پاکستان کے سپورٹ والے طالبان بھی ہمیں افغانستان میں نظر آ رہے تھے. بالکل یہی سینیریو عالمی استکبار نے اس وقت شام میں جو ہے وہ کھڑا کیا ہے, اور اس وقت شام کی مختلف طاقتوں کو, چونکہ بہرحال وہاں پر تکفیریت کا یا تحریر الشام کا جو نعرہ تھا اور جس کاز کو لے کے وہ کھڑے ہوئے تھے وہ سب فیل ہو چکا ہے, تو اب دشمن نے وہاں پر یہ کوشش کی ہے کہ ایک نئے انداز سے وارد ہو اور شام کو بھی اتنا ہی زیادہ جنگ میں مبتلا کر دے جس طرح اس نے لیبیا کو کیا یا افغانستان کو کیا. اس کے لیے کرنا کیا تھا؟ اس کے لیے کرنا یہ تھا کہ مختلف گروپوں کو اور مختلف قبیلوں کو آپس میں لڑوا دیا جائے, اور یہی چیز ہم اس وقت شام میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف کردوں نے اپنی آزادی کا نعرہ اٹھایا ہوا ہے اور انہیں جولانی گروپ سے آزادی چاہیے، دوسری طرف علویوں نے اعتراضات کیے ہیں، تیسری طرف دروزی جو ہیں وہ کھڑے ہو گئے ہیں. اچھا جو کرد ہیں وہ اس وقت بہت اپنی پوزیشن کو واضح نہیں کر پائے ہیں، لیکن پھر بھی جو سینیریو اس وقت ہمارے سامنے ہے اس میں کرد امریکی ایما پر اس وقت آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن دوسری طرف یہ خبر بھی آ رہی ہے کہ عراقی قبائل کے ساتھ کردوں نے پیکٹ کر لیا ہے اور جو ساحلی پٹی ہے فرات کی اس کے دفاع کے لیے باقاعدہ ایک الائنس تشکیل دیے جانے کی 3 دن پرانی خبر میں آپ کے سامنے یہاں پہ بیان کر رہا ہوں. دروزیوں نے باقاعدہ کھلے عام اسرائیل سے پیکٹ کیا ہوا ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل یہاں پہ آئے. ترک خود اپنا ایک محاذ کھولے ہوئے ہیں جس میں ایک حصہ جو ہے وہ ترکوں کا ساتھ دے رہا ہے. علوی اس وقت دنیا کی جانب دیکھ رہے ہیں اور ان کی خواہش یہ ہے کہ رشیا، چائنا اور ایران جیسی طاقتیں انہیں سپورٹ کریں اس کاز میں جس کاز کو لے کے وہ کھڑے ہوئے ہیں.
جی.
اچھا پھر جو خود شام کی جو بشار اسد حکومت کے جو افراد ہیں، جس طرح ماہر اسد کا کردار ہمیں اس وقت سامنے نظر آ رہا ہے کہ وہ اس وقت ایکٹیو ہوئے ہوئے ہیں، یا دیگر جو اعلیٰ فوجی حکام تھے بشار اسد کے، وہ اس وقت بھرپور انداز سے میدان میں اترے ہوئے ہیں، تو میرے خیال میں یہ جنگ بہت جلدی ختم ہونے والی نہیں ہے. جس طرح دکھایا جا رہا ہے ویسا ممکن نہیں نظر آ رہا.
جی بہت شکریہ عادل فراز صاحب. آپ کی طرف آؤں گا. یوشا صاحب نے اشارہ کیا ترکیہ کی جانب اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان دہشت گردوں کو برسر اقتدار لانے میں ترکیہ نے بہت ہی اہم کردار ادا کیا تھا، اور اب جب کہ شامی شہریوں کے خلاف کاروائی کی جا رہی ہے انہی تکفیریوں کی جانب سے، تو بعض اطلاعات یہ آئی ہیں کہ ترکیہ بھی ان کی مدد کر رہا ہے اس سلسلے میں، تو آپ ترکیہ کے کردار کو شام کے اندر کیسا دیکھ رہے ہیں؟
دیکھیے ترکیہ کا رویہ عالم اسلام کے لیے ہمیشہ بہت سودمند نہیں رہا ہے، بلکہ اگر ذرا اور واضح الفاظ میں کہا جائے تو یہی ہے کہ منافقانہ رہا ہے. ابھی اس سے پہلے آپ نے غزہ جنگ کے موقع پر ان کے کردار کو بخوبی دیکھا ہے، اور انہوں اس طرح یہ سامنے سے کہتے رہے کہ ہم نے اسرائیل سے اپنے تعلقات منقطع کر دیے ہیں اور ہم یہ کرنے جا رہے ہیں اور وہ کرنے جا رہے ہیں، لیکن جو بالکل واضح منظرنامہ ہے اور جو صورتحال ہے وہ یہ کہ ان کے معاہدے ہیں اسرائیل کے ساتھ، امریکہ کے کا ایئر بیس وہاں موجود ہے، ناٹو کا حصہ ہے، اسرائیل کو سب سے پہلے تسلیم کرنے والے ملکوں میں ترکیہ شامل ہے. تو اردوغان کا موقف کبھی بہت واضح نہیں رہا ہے کہ وہ عالم اسلام کے مفاد میں کوئی کام کر رہے ہوں. وہی رویہ انہوں نے اس وقت اپنایا کہ جب استقامت الجھی ہوئی تھی لبنان کی سرحد اور غزہ کی طرف، تو اس وقت انہوں نے اسرائیل کو مقامی سطح پر پورا سپورٹ فراہم کیا، اور جس طرح ان کے کارندے شام کے اقتدار پر قابض ہوئے اور جس طرح ترکیہ نے ان کی مدد کی ہے داخلی سطح پر اور اپنے افراد کے ذریعے، وہ کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے. افسوس یہ ہے کہ دنیا سب جانتی ہے اور تمام چیزیں اس کے سامنے ہیں، لیکن اس کا اقرار نہیں کیا جاتا ہے، اور سب کے اپنے اپنے مفاد ہیں اس میں. اسرائیل جو اس کا حمایتی فرنٹ ہے اس کے اپنے مفادات ہیں، اس کے علاوہ جو اسرائیل اور امریکہ کے مخالف لوگ ہیں ان کے اپنے مفادات ہیں. ان مفادات کی بھٹی میں جھونک دیا جاتا ہے غریب عوام کو، اس میں جھونک دیا جاتا ہے کمزور لوگوں کو. وہ صورتحال آپ کے سامنے، جیسا کہ ابھی فاضل مبصر اشارہ کر رہے تھے، جو دروزی ہیں ان کی طرف، جو ترکوں کا موقف ہے، جو کردوں کا موقف ہے، جو علویوں کی کشمکش ہے، تو ان تمام جو ہے صورتحال کا ذمہ دار بڑی حد تک ترکیہ ہے، اور وہ طاقتیں ہیں جو عالم اسلام کے مفادات کو ترجیح دینے کے بجائے استعمار کے مفادات کو ترجیح دے رہی ہیں، اور اب بھی کوئی واضح موقف لینے سے کترا رہی ہیں اور ڈر رہی ہیں. ورنہ ابھی او آئی سی کا اجلاس ہوا ہے، جبکہ اس کا مدعا الگ تھا، اس کے اہداف و مقاصد الگ تھے، لیکن آپ بات نہیں کرنا چاہتے ہیں شام کی صورتحال پر. تو یہ عرب ملکوں کا بھی وہی رویہ ہے جو ترکیہ کا ہے.
جی.
تو کوئی بات نہیں کرنا چاہتا ہے علویوں کے لیے، نہیں پورے شام کی جو صورتحال ہے، جو یہ دہشت گرد قابض ہو گئے ہیں، جو یہ کہہ رہا ہے ریڈیو پر آ کر کے بنو میہ کی حکومت میں مچھلیوں کو بھوکا نہیں رہنا چاہیے، تو یہ بنو میہ کے حامی کون لوگ ہیں، یہ کہاں سے نکل کر آئے ہیں؟ تو یہ ترکیہ ہمیں بتائے گا، عرب ملک ہمیں بتائیں گے کہ استعمار بتائے گا؟ تو یہ بڑا کنفیوژن ہے، اور یہ کنفیوژن کریٹ کیا ہوا ہے عالمی طاقتوں کا بھی اور مسلمان طاقتوں کا بھی.
جی بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہیے گا. جی جی
اسی
جی آپ کی طرف ہی آ رہا تھا.
جی بڑی نہیں میں چونکہ یہ ایک موضوع بڑا دلچسپ پیرائے میں ابھی بیان ہوا ہے خود حیاتی صاحب نے بھی اور عادل صاحب نے بھی. دیکھیں اس وقت بیرونی مداخلت کے عنوان سے چار بڑے کھلاڑی ہم کہہ سکتے ہیں.
جی
ایک ترکیہ کا نام جو ہے وہ بہت ہی نمایاں ہے, دوسرا جسے آپ کہیں امریکہ اسرائیل اس کو ایک کھاتے میں رکھتے ہیں, ایک عرب دنیا ایک علیحدہ ایک خود ایک اس کے اندر کھلاڑی ہے, اور چوتھا روس بھی شامل ہے. یعنی اگر ان چار بڑی قوتوں کو آپ دیکھیں تو یہ بڑی پیچیدہ صورتحال ہے کہ ہر ایک دوسرے کے خلاف ہے. اب دیکھیں ترکیہ قطر اور جولانی یہ بظاہر کسی وقت ایک ہوتے ہیں لیکن یہ چونکہ ان کا جا کے جو جسے کہتے ہیں روٹس وہ جا کے اخوان المسلمین سے ملتی ہیں. جب اخوان المسلمین کا مسئلہ آتا ہے تو وہاں سے سعودی عرب اور یہ لوگ جو ہیں وہ اس کو ہرگز قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. تو یہ ایک کلیش تو یہاں پہ ہے عربوں کے اندر بھی, یعنی ایک عرب وہ ہیں کہ جو اخوان کی طرف مائل ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ترکیہ کے عنوان سے یعنی قطر کے ساتھ ملائیں. ادھر سے روس وہ ظاہر ہے جیسے حیاتی صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ وہ اپنا ایک بڑا اہم اسٹریٹجک اڈا جو ہے یہ لازکیہ والا اس کو کبھی بھی وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں, اگر یہاں سے وہ نکلتا ہے تو وہ گویا مڈل ایسٹ سے فارغ ہے. اچھا تیسرا جو اسرائیل اور امریکہ کے اس کے اہداف تو بہت ہی واضح اور نمایاں ہیں, لہذا اب ہر ایک کوشش کر رہی ہے کہ ایک ایسی فضا بنائے کہ جو شام اس کے لیے کم سے کم خطرناک ہو, فائدہ مند ابھی نہیں بات کر رہا یعنی کم سے کم خطرناک ہو. مثلا اسرائیل اور امریکہ کی اس وقت کیا خواہش ہے کہ یہاں پہ ایسی حکومت آ جائے کہ جو اسرائیل کے لیے مسائل پیدا نہ کرے, یعنی ایسی پرو.
جی
اب اگر پرو ترکیہ آتی ہے فرض کریں کہ جولانی کا جو ہے وہ جو ہے رجحان ہے وہ ترکیہ کی طرف زیادہ ہے تو اس کو نہ اسرائیل اس وقت قبول کرنے کے لیے تیار ہے اور نہ ہی سعودی عرب اور یہ والی دنیا. اچھا دوسری طرف بڑی طاقت جو ہے وہ روس ہے. اب روس کے عنوان سے جو ہے پھر ایک جھگڑا ہے کہ روس کو کون کون قبول کرنے کے لیے تیار ہے, ترکیہ بھی مخالف ہے سعودی عرب بھی اس کو قائل نہیں ہے لیکن اسرائیل قائل ہے. یعنی اسرائیل کے سامنے جب دو آپشن آتے ہیں ایک ترکیہ کا ہے اور ایک روس کا ہے, تو ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت اسرائیل کی خواہش ہے کہ ترکیہ درست ہے کہ اس کے لیے اس نے بہت مثبت اقدامات کیے ہیں لیکن کبھی کبھی اس پہ عثمانیہ دور کے جو ہے نا ریوائیو کرنے کا جو بھوت سوار ہو جاتا ہے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. جیسے عادل فراز نے بڑی خوبصورت بات کی کہ اس کا کردار رجب اردوغان کا جو ہے نا ہمیشہ ایک بڑا منافقانہ ہے, وہ اس پہ بالکل پیور اندر سے کوئی جو ہے وہ ایک ترکزم کی اور
اوپر سے نعرے بھی ہیں اندر سے تعاون بھی.
اس لحاظ سے یہ بہت ہی پیچیدہ صورتحال ہے, یعنی اس کو اتنے آسانی سے کوئی بھی کسی وقت جو ہے نا وہ حکومت پہ قابض ہو کے نہیں کر سکتا. تقسیم ایسی کر دی گئی ہے اس وقت کہ یہ سارے باہر کے جتنے کھلاڑی ہیں وہ سارے کھلاڑی جو ہے ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں لیکن نتیجے میں وہی بات ہوگی کہ تقسیم در تقسیم بھی.
صحیح ہے. عادل فراز صاحب
جی
آپ یہ بتائیے کہ شام میں جب عدم استحکام ہوگا تو سب سے زیادہ فائدہ کون سی طاقتیں اٹھائیں گی؟
دیکھیے ابھی یہ بات ابھی جو اس سے پہلے ڈاکٹر راشد عباس صاحب نے بھی اشارہ کیا ہے کہ فائدے تو بہرحال سب کے جڑے ہوئے ہیں, سب سے زیادہ فائدہ میرے اپنے ناقص خیال میں وہ اسرائیل کو پہنچے گا اور ترکیہ جو اس کے پیچھے کھڑا ہوا ہے اور وہ یہ چاہ رہا ہے کہ کسی طریقے سے یہ طاقتیں تقسیم ہو جائیں. اور دوسری بات یہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو نزاع کھڑا کیا جا رہا ہے اس نزاع کو بھی بہت واضح الفاظ میں, یعنی آپ کا چینل ماشاءاللہ اس راہ میں بہت کام کرتا ہے اور جو دیگر ہمارے مبصرین ہیں ان کو بھی یہ واضح کرتے رہنا چاہیے کہ یہ شیعہ سنی قضیہ نہیں, اس لیے کہ جو طاقتیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہ رہی ہیں جو یہ وہاں پر صورتحال رونما ہو رہی ہے وہ زیادہ تر یہی ہو رہا سوشل میڈیا کا جیسے آپ نے کہا اور دیگر ذرائع پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کو زیادہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ شیعہ سنی, جبکہ وہاں پر جو کرسچن ہیں جو وہاں عیسائی ہیں ان کے لوگ بھی مارے گئے ہیں, ان کی جو تنظیم وہاں پر کرسچنز کی ہے ان کی طرف سے بیان آیا ہے جب وہاں پر تقریباً ایک 90 سال کے کسی بزرگ کو جو علوی تھے ان کا قتل کیا گیا اور ان کے بیٹے کو مارا گیا, تو اس کے بعد وہاں کے عیسائی تھے انہوں نے یہ کہا کہ نہیں یہ تو بالکل ایسے انسان تھے جو امن پسند اور صلح پسند تھے, اور علویوں کے بارے میں بھی کہ وہاں پہ دو دھڑے ان میں ہیں، یعنی یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں کہ علویوں کے درمیان اختلاف ہے، علویوں کے درمیان اختلاف نہیں ہے، لیکن ان کے درمیان بھی دو نظریے کے لوگ ہیں، لہٰذا نہ علویوں کو آپ شیعہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ بالکل ایک دم شیعوں کی ترازو پہ ان کو لے آئیں، اور واقعی کچھ لوگ اس میں دوسرے نظریے کے قائل ہیں، تو یہ جو نظریہ ان کے خلاف کھڑا ہوا ہے یہ سلفیوں کا نظریہ ہے، یہ تکفیریوں کا نظریہ ہے، جو اپنے علاوہ کسی دوسرے کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں، اپنے علاوہ کسی دوسرے کو جینے کا حق نہیں دینا چاہتے ہیں۔ اب اس صورتحال سے اور اس آئیڈیالوجی کے لوگوں سے کون لوگ فائدہ اٹھائیں گے اور کس کو زیادہ فائدہ پہنچے گا، تو اس کے لیے ہم عراق کی طرف جا سکتے ہیں، اس کے لیے ہم سابقہ جو شام میں صورتحال تھی اس کا فائدہ کس کو زیادہ پہنچا، یہی وہ جولانی ہے کہ جس نے اس زمانے میں تقریباً 700 طالب علموں کو بغداد میں قتل کروا کے دجلہ میں پھینک دیا تھا، اور آج یہ صورتحال وہاں پر ہے کہ یہ کرین سے لاشیں اٹھوا کر سمندر میں پھکوا رہے ہیں، سڑکیں صاف کروا رہے ہیں، اور جو طاقتیں ان کے پیچھے کھڑی ہوئی ہیں وہ طاقتیں سامنے آ کر تو بالکل اس صورتحال کو یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ ان کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، لیکن جب آپ اس پورے منظرنامے کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جس کا جتنا فائدہ ہے اتنی طاقت کے ساتھ ان لوگوں کے پیچھے کھڑا ہوا ہے
جی.
جیسا کہ پہلے ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا کردوں کے پیچھے کون لوگ کھڑے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ دروزیوں کو کون لوگ شہ دے رہے ہیں، پھر علوی جو دنیا کی طرف دیکھ رہے ہیں وہ کیوں اس قدر بے بس اور لاچار ہو گئے ہیں، اور پھر رہبر معظم کا وہ جملہ جس کی طرف ابھی اشارہ ہوا ہے، جو شام کے سقوط کے وقت انہوں نے فرمایا تھا کہ جب تک وہاں کے عوام نہ چاہیں کہ ہم مزاحمت کریں تو کوئی طاقت کسی حکومت کو نہ ختم کر سکتی ہے نہ اقتدار میں لا سکتی ہے۔
آخر میں 30 سیکنڈ کا وقت ہے، عادل فراز صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے، اس پوری بحث کو کیسے سمیٹیں گے؟
ابھی جو گفتگو آپ نے کی کہ جو اقوام متحدہ یا جو دوسرے ادارے ہیں امریکہ چاہ رہا ہے کہ سلامتی کونسل کی میٹنگ بلائی جائے، تو غزہ جنگ کے موقع پر ہم نے دیکھا ہے کہ کتنی مرتبہ امریکہ نے جو ہے قراردادوں کو ویٹو کیا جنگ بندی کی، تو یہ سب ڈرامے تو چلتے رہتے ہیں، جب تک کہ شام کے عوام خود نہیں چاہیں گے کہ کھڑے ہو کر ظلم کا مقابلہ کریں اور ظالموں کو منہ توڑ جواب دیں جس طرح غزہ میں دیا گیا ہے، نقصان تو ہوتا ہے، نقصان بہرحال ہو رہا ہے اور ہوگا، جس طرح لبنان میں جواب دیا گیا ہے، جس طرح اس سے پہلے شام میں لوگ کھڑے ہوئے ہیں، تو جب تک قربانیاں نہیں دی جائیں گی، آپ سامنے نہیں آئیں گے، آپ مقابلہ نہیں کریں گے، تو کوئی راہ حل نہیں ہے۔ ظلم کا مقابلہ صبر سے بھی ہوتا ہے لیکن جی. استقامت بھی ضروری ہے۔
بہت بہت شکریہ عادل فراز صاحب آپ کا، یوشا ظفر حیاتی صاحب آپ کا، اور ڈاکٹر راشد عباس صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کا بھی شکریہ کہ پروگرام کے آخر تک آپ نے ہمارا ساتھ دیا۔ معزز مہمانوں کے خیالات آپ نے سنے، اور جیسا کہ معزز مہمانوں نے کہا کہ جب تک شامی عوام خود نہیں اٹھیں گے کوئی ان کی مدد اس طرح نہیں کر پائے گا جس طرح ہونی چاہیے، اور رہبر انقلاب اسلامی کے بقول کہ شام کے نوجوان انشاءاللہ اپنے ملک کو غاصبوں کے قبضے سے ایک دن آزاد کرائیں گے، قربانیاں ضرور دی جائیں گی لیکن آخری فتح انہی کی ہوگی۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔